سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله مولانا العظيم. حاضرین محترم, قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا گیا ہے. ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینوں کا ذکر کیا ہے. ویسے تو سارا سال اور سال میں جتنے مہینے ہیں اور مہینوں میں جتنے ہفتے ہیں اور ہفتوں میں جتنی دن ہیں اور دنوں میں جتنے گھنٹے ہیں اور گھنٹوں میں جتنے لمحات اور ساعتیں ہیں, یہ سب اللہ رب العزت ہی کی ہیں اور اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے کچھ مہینے خاص فرمائے ہیں, پھر ان خاص مہینوں میں کچھ دن خاص فرمائے ہیں. اسی طریقے سے بعض روایات میں خاص اوقات کا بھی ذکر ہے جو قبولیت کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک اور اوقات کے مقابلے میں زیادہ افضل ہو ہیں. تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں پہلے تو 12 مہینوں کا ذکر فرمایا. ان عدت الشہور عند اللہ 12 کہ 12 مہینے, اور آگے فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم, ان میں سے 4 مہینے فضیلت والے ہیں. ان فضیلت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا بھی ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ جو مہینے حرمت کے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی ذکر فرمایا ہے, یہ بات کی کوئی پیداوار نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان مہینوں کو احترام والا اور محترم مہینے قرار دیا. یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ بہت سے لوگوں کے نزدیک اس مہینے کا احترام یا اس مہینے کی حرمت صرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس مہینے کا احترام یا حرمت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے. حالانکہ یہ مہینہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حرمت والا تھا. البتہ اتنی بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہینے میں شہید کیے گئے, تو اللہ رب العزت نے جو دن انہیں عطا فرمایا وہ عاشورے کا تھا, تو اس لیے ان کو اور مزید فضیلت حاصل ہو گئی. جہاں ان کے فضائل اور بہت سے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی فضیلت حاصل ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے انہیں حرمت والے مہینے میں اور اس میں بھی پھر عاشورے کے دن جو ہے وہ شہادت سے امتناع کیا. لیکن یہ غلط ہے کہ اس مہینے کی حرمت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہوئی. یہ بات میں نے اس سے عرض کر دی کہ عام طور پر ان دونوں باتوں میں لوگ فرق نہیں کرتے, تو ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے. دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ ہمارے یہاں عام طور پر اس مہینے میں جو باز ہوتے ہیں اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو جس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بیان کرنے والا اس موقع پر موجود تھا اور سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا. تو بات یہ ہے کہ بھائی تاریخی حوالوں سے, تاریخی روایات سے ہر چیز کا نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات یہ فرمائی کہ تاریخی روایات کوئی قرآن و حدیث نہیں ہے. جب قرآن و حدیث اور تاریخی روایت میں ٹکراؤ آ جائے تو تاریخ کو چھوڑ دو اور قرآن و حدیث کو لے لو, کیونکہ اس کے بغیر ہدایت کا راستہ نہیں مل سکتا. صحابہ کرام کی صحابیت پر فرق آ جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے سب کے لیے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, ہم جو ہے وہ بعض صحابہ اکرام پر تبرہ کریں ریاضب اللہ، انہیں برا بھلا کہیں، تو یقیناً یہ قرآن و حدیث کے خلاف. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اصحابی کا نجوم فبی ایہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند، تم جس کی بھی اقتدا کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے. اب اگر کوئی شخص صحابہ کے خلاف بولتا ہے، تاریخی روایت سے علیہ باللہ ان کا جھوٹا ہونا ثابت کرتا ہے، بد عہد ہونا ثابت کرتا ہے، اور شرائط کا پورا نہ ہونے والا ثابت کرتا ہے، تو ہم تو بھائی تاریخ کو چھوڑ دیں گے لیکن قرآن و حدیث کو نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ قرآن و حدیث نے ان کا سچا ہونا بتایا. اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صحابہ کلہم عدول، کہ صحابہ سارے کے سارے عادل تھے، کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو عدل کرنے والا نہ ہو. تو ایک طرف قرآن و حدیث کی روایات ہیں، قرآن و حدیث ہیں، اور دوسری طرف تاریخی روایات ہیں. تو جب اس قسم کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس وقت حکم یہی ہے کہ تاریخی روایت کو چھوڑ دو. اور اس کی وجہ ہے، دیکھیے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی اور عدالت کے حکم پر دی گئی. اب تاریخ لکھنے والوں نے جو تاریخ لکھی ہے، کسی نے اس کو ظلم قرار دیا، کسی نے اس کو بالکل انصاف کے مطابق قرار دیا. آج اگر آپ تاریخ پڑھیں تو کچھ لوگ ایک رائے رکھتے ہیں، کچھ لوگ دوسری رائے رکھتے ہیں، اور ممکن ہے کچھ لوگ اس سے ہٹ کر بھی کوئی تیسری رائے بھی رکھتے ہوں. تو تاریخ کے معاملے تو یہ ہوتے ہیں کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے جو چیزیں ہیں وہ کچھ سے کچھ لکھنے والے جس سے نظریات کے حامل ہوتے ہیں، جب وہ لکھتے ہیں تو اسی نظریے کے مطابق چلتے ہیں لے کر، اور پڑھنے والا اس کو ویسا ہی محسوس کرتا ہے جیسے لکھنے والا چاہتا ہے. تو چونکہ ہمارے یہاں آج بھی میڈیا جو ہے وہ بہت بڑی طاقت سمجھا جاتا ہے، اور شروع زمانے سے تو تاریخ لکھنے والوں میں زیادہ تر ایسے ہی لوگ موجود ہیں کہ جن کو ہم اہل حق نہیں کہہ سکتے، کیونکہ تاریخ لکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہی ہوں. بعض غیر مسلموں نے تاریخیں لکھی ہیں، پھر مسلمان ہوتے ہوئے بعض منافقین نے تاریخ لکھی ہیں. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تاریخ لکھی ہے. اس تاریخ کے ایک ایک حرف پر ہم ایسا اعتماد کر لیں جیسے قرآن و حدیث پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے تو یہ بات مناسب ہے. اس لیے اس ماہ کے حوالے سے میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ تاریخ میں تو بہت کچھ رتب و یابس جمع ہے، لیکن اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جو تحقیق کرتے رہتے ہیں اور پھر وہ اس میں سے درمیان میں کا ایسا راستہ نکالتے ہیں جس سے صحابیت پر بھی اثر نہ پڑے، تاریخ پر بھی اثر نہ پڑے، اور صحابیت پر بھی اثر نہ پڑے. یہ جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں یہ سہ جہتی ہے، تین جہت ہیں اس کی. ایک جہت یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آپ کے محبوب، تو بات اس انداز میں کی جائے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر بھی اثر انداز نہ ہو، یعنی اس کا بھی لحاظ رکھا جائے کہ کوئی بات ایسی نہ ہو جس سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کا پہلو نکلتا ہو. اسی طریقے سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس سے صحابیت پر اثر پڑتا ہو، تو اس انداز میں بات کی جائے. اسی طریقے سے تاریخ میں بعض ایسے نام بھی ہیں جو ثقہ ہیں، انہوں نے جو بات لکھی ہے ان کی بات بھی معتبر ہو. حضرت مولانا عتیق الرحمن سنبھل کے رہنے والے، انہوں نے الحمدللہ اس سلسلے میں بڑی تحقیق کی اور ایک کتاب لکھی جس کا نام شہید کربلا اور اس کا پس منظر، بہت عمدہ کتاب ہے. اس میں ان تینوں باتوں کا خیال رکھتے ہوئے بحث کی گئی اور اعتدال کا راستہ اختیار کیا گیا ہے جس میں افراط اور تفریط نہیں، اور بڑے بڑے علماء کرام نے اس سے اتفاق بھی کیا. لیکن پھر بھی اختلاف موجود ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال انہوں نے پوری کوشش کی ہے اس میں کہ بات ہماری صحیح طریقے پر ہماری سمجھ میں بھی آ جائے، تاریخ بھی ساتھ میں آ جائے، اور صحابیت پہ بھی اثر نہ پڑے. اسی طریقے سے آپ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر بھی اثر نہ پڑے. اس معاملے میں لوگوں نے ایسا طریقہ اختیار کیا، بعد میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا قرار دیا کہ لگتا ہے کہ دنیا کی مظلوم ترین شخصیت یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں. اور بعد میں یزید کے بارے میں ایسا رویہ اختیار کیا کہ کسی نے امیر المومنین کہہ دیا اور صحابہ سے بھی اس کا درجہ بڑھا دیا، اور بعض گھٹانے پر آئے تو الیاذ باللہ اس کو مسلمان بھی نہیں رہنے دیا اور کافروں کے درجے میں لے آئے. اسی طریقے سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بعض لوگوں نے ایسی باتیں لکھ دیں الیاذ باللہ جو شرف صحابیت کے خلاف. تو اس لیے ان تینوں باتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اس سے کتاب میں بحث کی گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر موقع ملے تو اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے، شہید کربلا اور اس کا شہادت کربلا اور اس کا پس منظر. بہت عمدہ کتاب لکھی حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مولانا عتیق الرحمان سنبھلی کے والد. پروپیگنڈے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ان جیسا بڑا عالم، بہت بڑے عالم دین، لیکن بچپن سے جو کچھ پروپیگنڈا ان کے کانوں میں پڑتا رہا تو وہ خود فرماتے ہیں کہ اس کا اثر یہ تھا کہ 7-8 سال کی برسوں میں، چونکہ فرماتے ہیں ہم نے یہی دیکھا یہی سنا، گھروں میں ہی مجلس ہوتی تھی باقاعدہ، سارے کام ہوتے تھے اور محلے میں بھی ہوتے تھے، بلکہ جو ہے وہ ایک ڈھول والا چوک کہلاتا تھا، تو کہتے تھے کہ چونکہ ہمارے نانا وہاں رہتے تھے اس لیے جب ہم وہاں جاتے تھے تو اس لیے وہ اس وہاں ایک بہت بڑا ڈھول رکھا ہوتا، اور اتنا بڑا ڈھول تھا کہ اس میں اگر آدمی چل کر ایک طرف سے چلے اور دوسری طرف سے نکل جائے تو اس میں آسانی کے ساتھ نکل جاتا، اور بچے تو عام آتے جاتے تھے. تو بہت بڑی گائے کی یا بھینس کی کھال لے کر اس ڈھول کو بنایا گیا تھا، اور وہ بہت بڑا ڈھول، ڈھوک کا چوک کا ڈھول مشہور تھا. تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ چونکہ ہمارے نانا کے گھر کے قریب تھا اس لیے ہم اس کو اپنا ڈھول سمجھتے تھے. یہ ہمارا منظور نعمانی جیسی شخصیت فرماری کہ اس کو ہم اپنا ڈھول سمجھتے تھے کہ بھئی ہمارا چونکہ نانا کے گھر کے پاس ہے اس لیے ہمارا اور اس پر ہم فخر کیا کرتے. اور ساتھ میں فرماتے ہیں کہ جب میں 8-9 برس کا تھا، قرآن مجید پڑھ رہا تھا، جب 15ویں پارے میں پہنچا تو وہاں میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، ولا یزید الظالمین الا خسارا. تو چونکہ اس وقت ترجمہ وغیرہ کا تو پتہ تھا نہیں، تو میں نے کہا اوہو یہ یزید تو بڑا خبیث ہے، بہت بڑا ظالم ہے، کہ اللہ نے بھی اس کا ذکر قرآن میں کہا ولا یزید الظالمین الا خسارا. اس سے پتہ چلا کہ بھئی یزید تو بہت بڑا ظالم، بہت بڑا خبیث، یعنی یہ فرماتے ہیں اس وقت میری سوچ تھی. تو پروپیگنڈے کا اثر ایسا تھا کہ یہ بعد میں بھی رہا، حتیٰ کہ سن 72-73، آپ اندازہ لگائیے کہ مولانا کی پیدائش ہے 1905 کی، اور سن 73 میں کیا عمر ہوگی بھائی، اندازہ لگا لیجیے، 5 سال کم کر لیجیے، 68 سال کی تو ہوئی کم از کم. 68 سال کی عمر میں بھی بعض باتیں ایسی تھیں جو ذہن میں تھیں. اس کے بعد پھر ایرانی انقلاب کے نام سے کتاب لکھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت بعض اوقات چھوٹوں کے ذریعے سے ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں. ان کے جو بیٹے تھے ان کی تحقیقات جب سامنے آئیں تو ابتدا میں تو بہت ناراض ہوئے کہ تم نے یہ کیا لکھ دیا اور وہ کیا لکھ دیا، لیکن جب بیٹے نے دلائل سے بات کی اور ان کو حوالے دکھائے تو مطمئن ہو گئے، کہا کہ پھر تو تم نے صحیح لکھا. اور اس کے بعد پھر اثر نو اس کام میں لگے، اور پھر ایرانی انقلاب کے نام سے کتاب لکھی جو ایک معرکۃ الاعریٰ کتاب ہے، اور جس کی وجہ سے الحمدللہ بہت سے لوگوں کے نظریات درست ہوئے، عقائد درست ہوئے. تو یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی کہ پروپیگنڈا جو ہے وہ ایسی چیز ہے، اچھے اچھے آدمی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. اچھے خاصے لوگوں سے ہم کو دین کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں صاحب ہم نے تو آج تک یہ بات سنی نہیں، ہماری عمر 70 سال کی ہو گئی، ہماری 80 سال کی ہو. ارے بھائی 200 سال کی بھی ہو جائے اگر تم نہیں سمجھنا چاہو گے تو نہیں سمجھو، کیا فرق پڑتا ہے اس سے 100 سال کی 2 سال کی عمر 200 سال کی عمر. تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایسے کرم فرماتے ہیں کہ 15 سال کی عمر میں بات سمجھ میں آ جاتی، نہ سمجھ آنے والوں کو زندگی گزر جاتی ہے، مر جاتے ہیں لیکن دین کی بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ آخری عمر تک بھی دین کے خلاف بات کرتے کرتے مرتے ہیں دنیا سے. یہ سب پروپیگنڈے کا اثر. اس لیے ایک تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جن کے عقائد صحیح ہیں، جن کے اعمال صحیح ہیں، کہ الحمدللہ اس نے ہمیں ایسے لوگ بھی عطا فرما دیے، ایسی سوچ بھی عطا فرما دی، ایسی سمجھ بھی عطا فرما دی کہ دین ہمیں الحمدللہ سمجھ آ رہا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور جنہیں بات سمجھ میں نہیں آئی انہیں چاہیے کہ وہ سمجھنے کی کوشش کریں. تو مولانا منظور نعمانی صاحب فرماتے ہیں جب میں اس آیت پہ پہنچا تو میں نے اس سے ایک تو یہ نتیجہ اخذ کیا, لیکن پھر فوراً ایک سوال ذہن میں آیا کہ بھئی قرآن مجید تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کا معاملہ تو 60 سال کے بعد پیش آیا, تو یہ پہلے سے قرآن مجید میں کیسے آ گیا؟ بلا یزید الظالمین الا خزال. فرمایا کہ چونکہ الحمدللہ گھرانہ تو اہل علم کا تھا اس لیے ذہن میں یہ بات آ گئی بھائی اللہ میاں تو علام الغیوب ہے, اسے تو پتا تھا اس لیے پہلے سے بتا دیا. تو یہ بات ذہن میں پھر بھی اس طرح سے آئی. حالانکہ وہاں جو بات بتائی گئی وہ یہ ہے کہ ظالم لوگ بہت خسارے میں ہیں اور ان کا نقصان بڑھتا ہی رہتا ہے چونکہ وہ ظلم میں بڑھتے رہتے ہیں. ولا یزید الظالمین الا خسارا, کہ ظالمین کے لیے زیادتی نہیں ہوتی مگر کس میں؟ خسارے میں, نقصان میں. تو اس لیے ایک تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آج بھی یہ زمانہ پروپیگنڈے کا زمانہ ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ جو رات دن چینل دیکھتے رہتے ہیں, میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں اور بعض باتیں وہ بتاتے ہیں, میں ان سے ہمیشہ یہی بات عرض کرتا ہوں, دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ ہدایت کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے بزرگوں سے جڑے رہو. اگر اس سے کٹو گے اور تم چاہو گے کہ میں کتاب پڑھ کر کوئی رہنمائی حاصل کر لوں یا کسی جو ہے وہ چینل پہ جا کے کسی ویب سائٹ پہ جا کے اور کوئی کسی خاص آدمی کو سن کر ہدایت حاصل کر لوں, بہت مشکل. اگر اس طرح سے ہدایت ملنی ہوتی تو سارے مسلمان ایسے پکے ہوتے کہ ذرہ برابر بھی کوئی دین سے ایک انچ بھی ادھر ادھر نہ ہٹتا, کیونکہ ہر گھر میں یہ چیزیں موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود اکثر کا معاملہ تو یہی ہوتا ہے, اس قسم کے اگر کوئی چینل آتے ہیں تو جلدی سے بندی کر دیتے ہیں. اور کچھ لوگ جو سنتے ہیں تو وہ جب اس کو سنتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہیں. کبھی ان کے ذہن میں کوئی بات آ جاتی ہے, کبھی اور سے چینل کھولتے ہیں تو کچھ اور ذہن میں آ جاتا ہے, اس لیے وہ بےچارے کشمکش کا شکار رہتے ہیں, کبھی اس کشتی میں سوار کبھی اس کشتی میں سوار. اب دو کشتیوں کا سوار کبھی کنارے پر نہیں لگتا, ساحل پہ نہیں پہنچتا, یاد رکھیے. ہمیشہ ایک کشتی میں جو بیٹھے گا وہی ساحل پہ پہنچے گا, یا ڈوبے گا یا ساحل پہ پہنچے گا, دو ہی باتیں ہوں. لیکن جو دو کشتیوں میں سوار ہوگا اس کا حال کیا ہوگا؟ اس لیے ایک کشتی پر سوار رہو, اپنے بزرگوں پر اعتماد رکھو اور ان کے جو ارشادات ہیں ان کے بیانات ہیں ان کو سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کرو. یہ ماہ مبارک بلا شبہ بڑا قابل احترام مہینہ ہے اور اس میں بہت ساری روایات ہیں, کسی نے کسی کو کوئی وجہ قرار دی, کسی نے کوئی وجہ قرار دی, لیکن سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کو قابل احترام مہینہ کیوں قرار دیا, کیونکہ کوئی روایت اس قسم کی نہیں ملتی. اور بعض روایات ہیں بھی تو بعض موضوع ہیں, بعض گھڑی بھی ہیں, بعض جو ہے وہ ضعیف ہیں بالکل, اور کوئی خاص روایت اس سلسلے میں نہیں ہے. مثلا بعض نے کہہ دیا کہ صاحب جو ہے وہ فلاں جو ہے وہ کتاب نازل ہوئی تھی اس لیے قابل احترام ہے. البتہ ایک روایت ملتی ہے اس سلسلے میں, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا عاشورے کے یوم عاشورہ, اس لیے وہ لوگ اس دن کا روزہ بھی رکھتے تھے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں. آپ نے پوچھا کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات عطا فرمائی اور فرعونی جو پیچھا کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو اللہ نے 12 راستے بنا دیے, لیکن فرعونیوں کے لیے وہ 12 راستے نہیں بنے تھے. اور فرعون اس بات کو سمجھتا بھی تھا, بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ چاہ رہا تھا کہ میں اپنی گھوڑی کا منہ موڑ لوں تاکہ لشکر کو واپس لے جاؤں, اس لیے کہ اس کو خیال تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میں بیچ میں جاؤں اور غرق ہو جاؤں. اس وقت حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, غالباً یہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا فرعون اور حضرت جبریل علیہ السلام ایک گھوڑی پر سوار تھے. وہ فرعون کی گھوڑے کے ساتھ سے نکلے تو وہ گھوڑا جو تھا اس گھوڑی کی خوشبو سے پیچھے چل پڑا, اور جب وہ چل پڑا تو سارا لشکر چل پڑا. بعض روایات میں اس طرح کے بھی آتا ہے. بہرحال جب وہ درمیان میں پہنچے تو اللہ نے حکم دیا ان راستوں کو مل جانے کا, سمندر جو ہے دریا برابر ہو گیا اور اسی میں وہ غرق ہو گئے. تو اس وجہ سے شکرانے کے طور پر یہودی روزہ رکھا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے ہم منصب ہیں, وہ بھی نبی ہیں میں بھی نبی ہوں, اس لیے میں زیادہ اس کا مستحق ہوں, لائق ہوں کہ میں روزہ رکھوں اس دن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کا دن روزہ رکھا. اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ عاشورے کا دن ایسا تھا کہ جس پر روزہ فرض کیا گیا تھا مسلمانوں پر، اور بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو یہ حکم منسوخ ہو گیا، اب صرف سنت اور مستحب رہ گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے. یہاں تک کہ یہ معاملہ بھی سامنے آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روایت والا، تو آپ نے یہ فرمایا البتہ کہ بھائی چونکہ یہود اس دن روزہ رکھتے ہیں تو یہ روزہ رکھنے میں ان سے مشابہت ہوتی ہے، اس لیے آئندہ سال اگر زندگی رہی تو میں 9 کے ساتھ 10 یا 10 کے ساتھ 11 کا روزہ بھی رکھوں گا، تاکہ عبادت میں بھی کافروں سے اور یہودیوں سے مشابہت نہ ہو. یہ بات ہمارے لیے بھی قابل غور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی پسند نہیں فرمایا کہ یہود و نصارہ کے ساتھ عبادت میں بھی کسی طرح مشترک ہوں. جب عبادت میں اشتراک نہیں ہو سکتا تو شکل و صورت میں کیسے اشتراک ہو سکتا ہے، لباس میں کیسے اشتراک ہو سکتا ہے، ان کی چال ڈھال میں کیسے اشتراک ہو سکتا ہے، ان کے طور طریقوں میں کیسے اشتراک ہو سکتا ہے؟ ہمارا دین تو ہرگز یہ نہیں چاہتا. آج آپ دیکھیے کہ کوئی عیسائیوں کے پیچھے چل رہا ہے، کوئی یہودیوں کے پیچھے چل رہا ہے. ڈاکٹر اقبال نے یہ بات کہی کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، کہ اللہ رب العزت نے یہ جو قوم رسول ہاشمی یعنی امت محمدیہ بنائی ہے یہ اس کی انفرادیت. اللہ رب العزت نے اور بہت سے مقامات ایسے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنبیہ فرمائی کہ مشابہت اختیار نہ کرو. ایک جگہ خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، جو وہ کام وہ کرتے ہیں تم مت کرو. حتیٰ کہ غالباً یہود امامہ باندھتے تھے، پگڑی باندھتے تھے، تو اپنے سر کے نیچے سر پر ٹوپی نہیں رکھتے تھے امامے کے نیچے. آپ نے فرمایا تم مخالفت کرو، ان کی امامہ تو باندھو لیکن سر کے اوپر ٹوپی رکھو، اس پر پھر امامہ باندھو. اور اسی طریقے سے اس روزے کے بارے میں دیکھ لیجیے بھی عبادت سے متعلق احکام، اور بھی اسی طریقے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ غالباً کہیں سے ان کو تورات کا یا انجیل کا نسخہ ہاتھ میں لگ گیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر وہ تورات یا انجیل پڑھنے لگے، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. مطلب یہ تھا کہ تم قرآن مجید کے حامل ہو، اللہ کی کتاب تمہارے پاس موجود ہے اور اس کے ہوتے ہوئے تم کیا محتاج ہے دوسری کتابوں کے؟ تو کسی اور قوم کی طرح مت دیکھو، بلکہ اللہ رب العزت نے ہمیں خاص کیا ہے، کتاب بھی نازل فرمائی، نبی بھی ایسے نازل فرمائے، مبعوث فرمائے کہ جنہوں نے ہمارے لیے ایک ایک چیز کھول کر رکھ دی. اس لیے کسی اور قوم کے طور طریقوں پر کے مطابق عمل کرنا جائز نہیں ہے. کوئی کرسمس منا رہا ہے تو ہم اس کو دیکھ کر ہم بار ربیع الاول منا رہے ہیں، یہ اصل میں اسی کی نقل ہے. کیونکہ تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا تشریف لے گئے تو ایک عرصے تک اس قسم کے واقعات نہیں تھے کہ کوئی کرسمس ڈے منایا جاتا تھا، لیکن بعد میں کچھ لوگوں نے کہا کہ چلو وہ کچھ ہونا چاہیے، اس کے بعد بڑھتا 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 آج وہ جو صورت آج موجودہ ہے وہ سامنے آ گیا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں نے تو کبھی ایسے جو ہے نئے سال کی آمد کا جشن نہیں منایا جیسے آج مسلمان قوم مناتی ہے. یہ سب نقالی ہے کافروں کی، عیسائی اور یہودیوں کی. وہ اگر جشن منا رہے ہیں ہم بھی جشن منا رہے ہیں، وہ اگر فائرنگ کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں، بلکہ ان سے دو ہاتھ آگے بڑھ رہے ہیں. وہ آتش بازی کرتے ہیں ہم بھی یہی کچھ کرتے ہیں، یعنی کسی کام میں ان سے ہم پیچھے رہنا نہیں چاہتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ ایک زمانہ آئے گا قدم بقدم چلو گے. تو صحابہ نے پوچھا بھی کہ آپ کس قوم کی بات کر رہے ہیں، کہ یہود و نصارہ کی؟ آپ نے فرمایا تو اور کس کی کر رہا ہوں، یعنی مسلمان قوم اتنی مشابہت اختیار کرے گی، ایسے چلے گی کہ جہاں ان کا قدم ہے تمہارا قدم بھی وہیں ہوگا، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی گھسو گے. آج مسلمان قوم جا کس طرف رہی ہے ہم دیکھ لیں. حالانکہ اسلامی سال بھی 2 دن پہلے شروع ہوا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنے اسلامی سال کی ابتدا جو ہے وہ اس انداز میں کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا عہد کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنا ملک چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، تو اس کا عہد کرتے کہ کبھی ایسا موقع آ گیا تو دیکھا جائے گا. کم از کم عزم تو ہوتا، ہم کر سکیں یا نہ کر سکیں وہ ایک الگ بات. تو دو یکم محرم دو دن پہلے ہی گزری، اس پہ ایک دوسرے کو اگر مبارکباد دیتے، اگرچہ ہمارے یہاں تو الحمدللہ ایام نہیں ہیں اس طرح سے منانے کے، لیکن اگر کوئی مبارکباد دیتا تو یہ کہ بے چلو اسلامی سال کی ابتدا ہوئی ہے مبارک، تو بعض خاص ذہن کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کی طرف سے تو ایسا ہوتا ہے، لیکن عموم ایسا نہیں، 99% بلکہ شاید 999%، بلکہ اگر میں کہوں کہ 99,000 اور 99% تو بھی غلط نہیں ہوگا. آج ہم بالکل غیروں کے طریقوں کو اختیار کر رکھا ہم نے اور انہی کے پیچھے چل رہے ہیں. یقیناً اس میں قصور ماں باپ کا بھی ہے، تربیت کا بھی ہے. ہم نے جو تربیت حاصل کی، جیسی تربیت ہمارے بڑوں نے دی، آج اولاد ہمارے ہاتھوں میں نہیں. ماں باپ اپنی اولاد کو روک نہیں سکتے، جس کا نتیجہ آپ دیکھتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جسے کرسمس منانے کے لیے یہاں سے جو ہے وہ یورپ کے ملکوں کا سفر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ راستے میں موت آ جائے تو اپنی نیت کے مطابق بہرحال ان کے ساتھ معاملہ ہوگا. ایک آدمی مسجد گھر سے چلتا ہے نماز کے لیے، ایک آدمی چلتا ہے ڈاکہ ڈالنے کے لیے، دونوں کی نیت میں فرق تو ہے. اور دنیا میں چاہے جب عذاب آتا ہے تو مسلمان بھی ساتھ میں لپیٹ میں چاہے آ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو معاملہ فرماتے ہیں وہ نیت کے مطابق قیامت کے دن فرمائیں گے. بعض اوقات یہ ذہن میں آتا ہے نا کہ بھائی بروں پر اگر عذاب آیا تو اچھے بھی ساتھ میں چلے گئے، تو یہ اس کا جواب ہے. اصل میں بے شک ساتھ میں چلے گئے، جب اللہ کا عذاب آتا ہے عمومی تو اس کو سب کو لپیٹ میں لیتا ہے، اچھے برے سب لپیٹ میں آ جاتے ہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صاحب یہ تو نیک آدمی تھا اس پہ کیوں عذاب آ گیا، ایسا نہیں ہوتا. وہ سب ایک ساتھ لپیٹ میں آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جو ان کے ساتھ جو معاملے فرمائیں گے ان کے اعمال کے مطابق، ان کی نیتوں کے مطابق فرمائیں گے. ایسا ظلم نہیں ہوگا کہ صاحب چونکہ عذاب میں ہلاک ہو گئے لہذا سبھی کو دائمی عذاب ہی ہوتا رہے گا ہمیشہ، ایسا. بعض چیزیں جو دوسروں کے لیے بظاہر عذاب کا سبب ہوتی ہیں لیکن جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب نہیں رکھا ہو ان کے لیے وہ عذاب نہیں ہوتا. اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اگر عام آدمی کو اگر آگ میں ڈالیں تو آگ جل کر راکھ کر دے گی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو اللہ نے گلزار کر دیا کہ نہیں، وہی آگ تھی اس میں گلزار بن گئی ان کے لیے. تو اصل میں یہ ساری چیزیں تو اللہ کے حکم کے تابع ہیں. تو بہرحال اس ماہ مبارک میں خاص طور پر ہمیں دوسری قوموں کی مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے کہ پتہ چلا کوئی کالے کپڑے پہن کے پھر رہا ہے، کوئی ہاتھوں میں زنار ڈال رکھا ہے، کسی نے گلے میں قلادے ڈال رکھے ہیں، کسی نے جناب وہ کچھ اور مجلسیں گرم کر رکھی ہیں، تو کوئی اپنی گاڑیوں میں جو ہے وہ ڈیک میں لگا رکھے ہیں اور اس نے وہ ماتم کی کیسٹے سن رہا ہے. یہ ساری مشابہت کی چیزیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے. اور لوگ کہتے ہیں چلو بھائی اس طرح گانے نہیں سنو تو چلو یہی سن لو، ہے تو میوزک، مزہ تو آتا ہے نا. بعض لوگوں کو جو ہے وہ ایسی نعتوں میں مزہ آتا ہے جو گانوں کی طرزوں میں بنی بھی ہوتی ہیں، مزہ وہ گانے کا ہی لیتے ہیں کیونکہ طرز وہی ہوتی. تو اگر کوئی اس طور پر نعت بھی سن رہا ہوتا ہے تو وہ کوئی ثواب کا کام نہیں سمجھ لیجیے. ثواب تبھی ہوگا جب صحیح نہج پر ہم عمل کریں گے. غلط طریقے سے اگر کوئی عمل کرے گا تو اس پر کوئی اجر و ثواب کا وعدہ نہیں، اس لیے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. تو ان دنوں میں خاص طور پر بعض لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ اعمال ایجاد کر رکھے ہیں. اصل بتلانا یہی مقصد تھا کہ صرف محرم الحرام میں عاشورے کے دن کا روزہ ہے، اگر کوئی رکھنا چاہے تو یہ روزہ ہے. بہت زیادہ ہو تو اس سے ایک دن پہلے رکھ لیں، ایک دن بعد میں رکھ لیں، لیکن اگر صرف عاشورے کا بھی رکھ لیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں. صرف ایک دن کا بھی روزہ رکھ لو تو کوئی حرج نہیں. بلکہ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب معرف الحدیث میں یہ بات لکھی بھی ہے کہ چونکہ اس زمانے میں یہود و نصارہ اسلامی مہینوں کی اتباع نہیں کرتے، بلکہ ان کے ذہنوں میں بھی نہیں ہے، ابھی یہ نکل چکی اس بات، اس لیے اب وہ مشابہت والی بات بھی ختم ہو گئی. اگرچہ یہ بات لکھ کر انہوں نے لکھا ہے کہ علماء کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ اب اگر ایک روزہ بھی کوئی رکھ لے تو بظاہر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ مشابہت نہیں. تو اس لیے اگر کوئی ایک روزہ بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، حدیث میں آتا ہے کہ جس نے عاشورے کا روزہ رکھا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، تو یہ معمولی ثواب تو نہیں نا بھائی. اور اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے جو اگرچہ سند قوی اور کے ساتھ تو نہیں ہے، سند ضعیف کے ساتھ ہے، کہ اپنے گھر والوں پر اس دن جو ہے کچھ کشادگی کرو. تو بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی کر لے اس حدیث کی بنا پر تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے اگر روزانہ دال کھاتا ہے تو آج گوشت پکا لے، لیکن کھچڑا وغیرہ بنانا اور حلیم بنانا جو اس محرم کی سنتوں میں سے سمجھ لیا گیا ہے، اور اسی طرح شربت وغیرہ کی تقسیم، یہ سب سمجھ لیجئے کہ شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. آپ سارے سال شربت پیئیں بھی پلائیں بھی تو وہ مانعت نہیں ہے, لیکن خاص ان ایام میں خاص جو ہے وہ طریقے پر یہ سوچ کر سمجھ کر کہ پانی پیو تو یاد کرو پیاس ہے امام کی, پیاس و سبیل ہے شہیدوں کے نام کی. عجیب ہمارا عشق ہے کہ وہ تو پیاسے جان دے رہے ہیں, ہم شربت پی پی کے اپنے پیٹ بھر رہے ہیں, ہے کہ نہیں عجیب بات. بھائی اگر ایسا تھا تو یہ ایک طریقہ یہی تھا کہ روزہ رکھو تاکہ ہماری جب پیاس لگے تو ہم انہیں یاد کریں کہ ان کو ان کی پیاس تو ایسی تھی کہ تین دن سے پانی بند تھا, ہم تو صرف روزہ رکھ رہے ہیں صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ ہم نے پانی نہیں پیا, اوقات خالی بدل لیے اور ان کے تو تین دن تک جو ہے وہ پانی انہوں نے نہیں پیا. تو اگر کچھ مشابہت اختیار کرو تو اس نیت سے اگر آدمی کر لے تو سمجھ میں آتا ہے کہ روزہ رکھیں گے پیاس لگے گی تو ہمیں یہ ذہن میں آئے گا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین دن کے پیاسے وہ کیسے سال میں ہوں گے. لیکن یہاں تو شربت پی پی کے جو ہے وہ ہم اللہ معاف کرے اس کو ضائع بھی اتنا کرتے ہیں, اتنا رزق ضائع ہوتا ہے اناج ضائع ہوتا ہے کہ پوچھئے مت. یہ آج سے نہیں, یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے ایک عرصے سے, یعنی 1905 کی بات تو میں کر رہا ہوں جب مولانا نعمانی پیدا ہوئے, اس کے 7 سال بعد وہ اپنے زمانے کا جو احوال لکھتے ہیں وہ یہ تھا کہ گھر گھر جو ہے وہ مجلس ہوا کرتی تھی سنیوں کے گھر میں, گھر گھر مجلس ہوا کرتی تھی سنبھل میں, اور اس کے بعد پھر تندوری روٹی پر قیمہ رکھ کر تبرکاً تقسیم کیا جاتا تھا. آج بھی یہی کچھ ہوتا ہے. اچھا اسی طریقے سے بعض گھروں میں یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں 10 دن تو مجلس نہیں ہوتی تھی لیکن ہم عاشورے کی رات ان 9 محرم کو ہمارے یہاں مجلس ہوتی تھی اور باقاعدہ وہ شہادت نامہ پڑھ کر سنایا جاتا تھا, ہم بھی روتے تھے دوسرے بھی روتے تھے خوب مل کے. اور اس دن کے لیے میرے والد یہ فرماتے ہیں کہ بکرا خرید کے لاتے تھے, حالانکہ اس زمانے میں غربت تھی اور رواج یہ تھا کہ شادی بیاہ میں بھی بکرے کے گوشت کا کوئی تصور نہیں تھا, عموماً گائے کے گوشت استعمال ہوتا تھا. لیکن فرمایا کہ اس دن کے لیے خاص طور پر والد صاحب جو ہے وہ بکرا خرید کے لاتے تھے, گھر میں پلاؤ بنتا تھا اور پھر اس کی وہ تبرکاً تقسیم ہوتا تھا. پھر بعد میں اللہ رب العزت نے بہرحال احوال کی اصلاح فرمائی تو ان کا گھرانہ ان سب چیزوں سے دور ہو گیا, پھر بعد میں یہ مجلس وغیرہ نہیں ہوتی تھی. یعنی یہ 8-10 سال کی جب ان کی عمر تھی اس وقت کی بات کر رہے ہیں. پھر والد صاحب کو بھی اللہ نے ہدایت عطا فرمائی اور ان کے خاندان میں بزرگ گزرے, ان کی وجہ دار العلوم دیوبند کے فارغ تھے, ان کی وجہ سے پھر ان کے گھر میں دین آیا اور عقائد بھی درست ہوئے. اس میں کوئی شک نہیں کہ علماء ورثۃ الانبیاء, اصلاح احوال تو انہی سے ہوگی, خرابی بھی اگرچہ وہیں سے آتی, دونوں باتیں. یعنی علماء حق بھی ہوتے ہیں, علماء سو بھی ہوتے ہیں, دیکھنے میں تو ایک ہی جیسے نظر آتے ہیں. تو اگر علماء سو کے پیچھے چلو گے خرابیاں پیدا ہو جائیں گی, علماء حق کے پیچھے چلو گے خرابیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ, عقائد بھی درست ہو جائیں گے, اعمال بھی درست ہو جائیں گے. تو بہرحال یہ انتہائی ضروری ہے اپنے اصلاح احوال کے لیے کہ ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں, ان کے ساتھ رہیں, ان کی صحبت اختیار کریں, تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ عقائد بھی درست ہو جاتے ہیں, اعمال بھی درست ہو جاتے ہیں, اور جو ذہنوں پر پروپیگنڈا چھایا ہوا ہے اس کی دھند بھی آہستہ آہستہ اس کا غبار بھی صاف ہو جاتا ہے. لیکن یہ رہتا شروع میں ہوتا ہے. بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کی مجلسوں کو رونق نہ دیں, ان کی مجلسوں میں اضافے کا سبب نہ بنیں, اور اسی طریقے سے ان کے طور طریقے اختیار نہ کریں, ان سے بچیں. مشابہت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ اسی میں شمار ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب میرے میں تو اس کو پینٹ پہنا رہا ہوں, کوٹ پہنا رہا ہوں, بالکل انگریز نظر آ رہا ہے, بڑے خوش ہوتے ہیں گویا کہ اس کو بناتے ہیں باقاعدہ انگریز. اس قسم کی انگریزیت جو ہے نا یہ تو بالکل ناجائز اور حرام. کوئی آدمی ویسے اگر پینٹ پہن لے تو ایک الگ بات ہے, لیکن اگر کوئی آدمی اس نیت سے پہنتا ہے کہ میں انگریز نظر آؤں تو پھر جائز نہیں, پھر حرام. کیونکہ یہ تو مشابہت نہیں بلکہ تشبہ ہے, زبردستی کا اپنے اوپر اس نے وہ بھید جو ہے وہ نافذ کیا. اس نے ہمارے مفتی صاحب تشریف لائے ہوئے تو ایک نوجوان کو دیکھا, فرمایا کہ بیٹا میں یہ تو نہیں کہتا کہ پینٹ ناجائز ہے, لیکن کیا ضرورت ہے غلامی کے لباس پہننے کی, حریت والا لباس پہنو, آزادی کا لباس پہنو, جو ہمارا لباس ہے وہ اختیار کرو. انہوں نے بڑی محبت سے اسے سمجھایا کہ پہننے کو تو پینٹ پہننا کو ناجائز نہیں ہے, کوٹ پہننا بھی کوئی ناجائز نہیں ہے, البتہ ٹائی وائی لگانا یہ ناجائز، اس لیے کہ یہ ان کا خاص شعار ہے، علامت ہے دین، اور ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ صلیب پر لٹکایا گیا، سولی دی گئی، لہذا یہ اس کی نشانی اور علامت کے طور پر انسائکلوپیڈیا میں لکھا ہوا، کہ اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا، تو یہ اس کی علامت ہے، اس لیے بچنا چاہیے. لیکن اگر کوئی سردی کی وجہ سے پینٹ پہن لیتا ہے، کوٹ پہن لیتا ہے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں. البتہ پینٹ کوٹ بھی اگر پہنے تو پینٹ ایسی ٹائٹ نہ ہو کہ بالکل جسم کے ساتھ چپکی بھی ہو. بعض لباس ایسے پہنے جاتے ہیں خواتین میں بھی اور مردوں میں بھی کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ جسم پر رکھ کر سیا گیا ہو، یعنی اگر کوئی اس کو آستین کو اوپر کرنا چاہے تو ممکن نہیں ہے، اور یہی حال پینٹ کا ہوتا ہے. تو یقیناً ایسا لباس بے لباسی، لباس میں بھی بے لباسی، اس لیے منع فرمایا ایسے لباس پہننے سے. اتنی ٹائٹ پتلون پہننا تو مرد کے لیے بھی جائز نہیں، عورتوں کے لیے تو ویسے ہی مردانہ لباس ہی پہننا جائز نہیں. بہرحال دیکھیے، بات یہ ہے کہ چاہے جو کوئی کچھ بھی کرے، بعض لوگ کہتے ہیں صاحب یہ مولوی ملاؤں کی باتیں چھوڑو، آج کل یہ ایک عام سا وتیرا بن گیا ہے کہ اگر ہم نے اس بات کو کرنا ہو، ہمارا نفس چاہ رہا ہو کہ اس پہ عمل کریں، تو ایک سیدھی سی بات کہہ کے چھوڑتے، چھوڑو میاں مولوی ملاؤں کی باتیں. تو میرے عزیز بھائی، ایک بات خوب سمجھ لو، اللہ رب العزت نے چار دور رکھے ہیں ہمارے لیے. ایک دور ماں کے پیٹ میں آتا ہے جو بہت مختصر سا ہوتا ہے، چار مہینے کا عرصہ تو ایسا گزرتا ہے جس میں انسان علاقہ اور مضغہ یعنی اسی اس میں رہتا ہے کہ اب گوشت کا لوتھڑا بن گیا، اب خون جم گیا، اب یہ ہو گیا، اب وہ ہو گیا، اور اس کے بعد پانچ چوتھے مہینے پھر جان ڈالی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر پانچ مہینے گویا ماں کے پیٹ میں رہ کر، اور پھر اس کے بعد یہ دنیا میں تشریف آتا ہے انسان. تو یہ نو مہینے بھی اگر لگا لیں، اول تو صرف پانچ ہی مہینہ ہے، اور یہ نو مہینے بھی اگر لگا لیں تو نو مہینے بالکل بیکار ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں. ماں کے پیٹ میں انسان رہتا، بتاؤ کوئی کام کرتا ہے کیا ماں؟ کوئی کام نہیں کرتا. یہ دور ماں کے پیٹ میں انسان گزارتا ہے، لیکن یاد رکھو یہ دور ہے مختصر سا، لیکن اسی یہ دور اگر اچھا گزر گیا، اس کی بنیاد اچھی رکھی گئی، تو بعد کا جو دور ہے وہ بھی اچھا گزرے گا. مطلب یہ ہے کہ اگر اس دور میں ٹانگ نہیں بنی تو پیدا ہونے کے بعد ٹانگ نہیں بنے گی، ہاتھ نہیں بنا تو بعد میں نہیں بنے گا، ناک نہیں بنی تو بعد میں نہیں بنے گی، مصنوعی لگا بھی لوگے تو وہ کام نہیں کرے گی جو کرتی ہے ناک. تو ایک دور تو یہ ہے مختصر سا، لیکن یاد رکھو کہ ہر دور ماں باپ کے دور سے مختصر ہوتا ہے، اور بعد والے دور کی بنیاد پچھلے دور پر ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیے. تو پہلا دور ماں کا دور ہے، جو ماں کے پیٹ میں انسان رہتا ہے، بچہ رہتا ہے، اگر اس میں بن گیا تو بعد میں بھی بنا ہوا ہوگا، اس میں بگڑا رہا بعد میں ہی بگڑا ہوا ہوگا. اس کے بعد کا دور آ جاتا ہے، اب آ جائیے دنیا میں، یہ دور ہے انسان کی پیدائش سے موت تک کا، کوئی 50 سال، کوئی 60 سال، کوئی 70 سال، کوئی 80 سال، کوئی 90 سال، کوئی دیکھیے. یہ دور بھی انسان کا ایسا ہے کہ اس میں ہم نے بننا ہے، اگر اس میں بن گئے تو آخرت بن جائے گی، اس میں نہیں بنے تو جو بعد کا جو دور آ رہا ہے وہ برزخ کا دور ہے، اس میں آدمی بنے گا نہیں. پھر تو آنکھ بند ہونے سے پہلے اپنے آپ کو بنانا ہے. اب آدمی سوچے کہ صاحب چھوڑو، اس دور میں تو ہم جیسے مرضی عیش کریں، آرام کریں، بعد میں دیکھا جائے گا. بات کس نے دیکھی، آنکھ بند ہو گئی پھر کیا کرو گے بھائی؟ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جاؤ گے؟ اس لیے یہ بات ذہن سے نکال دیجیے، یہ دور مختصر سا ہے ہمارا، کیونکہ برزخ کا جو دور ہے اس کے مقابلے میں دنیا کا دور کچھ بھی نہیں. جس طرح ماں کے پیٹ کا دور دنیا کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، اگر پانچ مہینے کو ہم دیکھیں تو 70-80 سال یا 100 سال کی جو عمر ہے اس کے مقابلے میں پانچ مہینے کیا حیثیت رکھتے ہیں بتائیے. اسی طریقے سے پھر یہ جو دور ہے پیدائش سے موت تک کا، اس کے مقابلے میں جو بعد میں دور آ رہا ہے برزخ، وہ کوئی 2000 سال سے قبر میں پڑا ہوا ہے، کوئی 3000 سال جب پڑا ہے، کوئی جو 10000 سال جب پڑا ہوا ہے، بتائیے تو اس نے زندگی تو گزاری 50-60 سال 70 سال، لیکن یہ عالم برزخ ہے جو ابھی تک ختم نہیں ہو رہا، اور اللہ جانتا ہے آگے کب تک چلے گا. اور جب یہ دور ختم ہوگا برزخ کے بعد کا، تو پھر اس کے بعد اگلا دور شروع ہوگا. تو یہ دیکھ لیجئے کہ انسان جو بننے بگڑنے کا دور ہے وہ یہی ہے، موت، پیدائش سے موت تک. اگر اب بھی ہم یہ کہتے رہے کہ یہاں چھوڑو، بیکار باتیں ہیں، یہ کر لیں گے بعد میں دیکھی جائے گی، تو کون سی عمر آئے گی بتا دیجیے. اس لیے اپنی اصلاح کی ہم سب کو فکر کرنی چاہیے، اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے، ان کی تربیت صحیح اسلامی خطوط پر ہمیں کرنی چاہیے. اگر ہم اس سے غافل رہیں گے تو پھر اس کے بعد یقین کیجئے کہ جو ہے وہ ہم معافی کے مستحق نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے ان کی مہربانی، لیکن ہم نے کوئی کام ایسا نہیں کیا کہ ہم معافی کے مستحق قرار پائیں. اس لیے اپنی اولاد کی تربیت کریں اور ان کے صحیح اسلامی خطوط پر جو ہے اس کی تربیت کریں. بعض لوگ آج اس زمانے میں یہ باقاعدہ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب چھوڑو اس دور میں آپ کیا کر رہے ہیں, آپ تو صرف مولوی بنا رہے ہیں, ملا بنا رہے ہیں, اور یہ تو بیکار عزو معطل ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں, الیاذ باللہ اس قسم کی بات کرتے ہیں, لیکن وہ بھول گئے ہیں اصل میں بات کے دور کو جو آنے والا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں صاحب مدرسوں میں آپ فلاں چیز پڑھائیں فلاں چیز پڑھائیں فلاں چیز, آپ یہ نہیں پڑھا. ارے بھائی جو ادارہ جس کام کے لیے ہے وہاں وہی چیز پڑھائی جائے گی. زرعی اگر ایگریکلچر کالج ہوتا ہے تو وہاں جا کے کوئی کہتا ہے کہ ڈاکٹری کیوں نہیں پڑھاتے بھائی انہیں, وہاں پر تو ایگریکلچر سے متعلق تعلیم ہوگی. اگر کوئی احمق آدمی جا کے وہاں یہ کہے کہ کمال ہے تم نے کالج کھول رکھا ہے اور یہاں تم جو ہے وہ ان کو انجینئرنگ نہیں پڑھاتے, وہ کہے گا نا بے وقوف احمق آدمی ہے تو. اسی طریقے سے اگر کوئی میڈیکل کالج ہے اور وہاں جا کے ہم کہیں کہ بھائی تم ایگریکلچر کی کیوں تعلیم نہیں دیتے, اس کو احمق کہو گے کہ نہیں؟ تو یہاں یہ ایک بات یہاں کیوں سمجھ میں نہیں آتی کہ مدرسے اور مدارس تو ہے ہی دینی تعلیم کے لیے, یہاں یہ کیوں کہتے ہیں کہ آگے اس کو ڈاکٹر بھی بناؤ, اس کو انجینئر بھی بناؤ, اس کو وکیل بھی بناؤ. حیرت کی بات ہے. پھر لوگ بھائی اگر مدرسوں کو چندہ دیتے ہیں تو وہ اس لیے دیتے ہیں کہ یہاں سے علماء تیار ہوں گے, وہ اس لیے نہیں دیتے کہ یہاں سے ڈاکٹر تیار ہوں گے. اگر ایسا کریں گے تو ہم لوگوں کے چندے کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے. لوگ اگر پیسے دیتے ہیں کس لیے دیتے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں سے علماء تیار ہوں, اہل علم تیار ہوں, دینی تعلیم آگے پھیلائیں تاکہ ان کے لیے وہ باعث اجر و ثواب بنے. اس لیے بعض لوگ جو اس قسم کے احمقانہ بات کرتے ہیں انہیں ضرور غور کرنا چاہیے کہ وہ کس دور سے گزر کر آئے ہیں اور اب کس دور میں چل رہے ہیں اور بعد میں کس دور میں داخل ہونے والے ہیں. چاہے وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے چاند پہ چلے جائیں لیکن بعد میں جانا انہوں نے وہیں ہے نیچے زمین. اس لیے اس بات کو خوب سمجھ لینا چاہیے. تو بہرحال یہ محرم الحرام کا مہینہ قابل احترام مہینہ ہے, لیکن اس میں ہم غیروں کی مشابہت اختیار نہ کریں, ان کی مجلسوں کو ہم رونق نہ بخشیں. ہم الحمدللہ فرقہ واریت کی بات نہیں کرتے, ہمارا خطاب صرف اپنے لوگوں سے, دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. اگر کوئی اپنے مسلک کے مطابق جو چاہے کہے کرے تو ہمیں اس سے غرض نہیں. ہم تو صرف اپنے لوگوں سے ہی کہتے ہیں کہ خدا کے لیے کم از کم تم تو سمجھو, تم تو کم از کم اپنے عقائد خراب مت کرو. کوئی اپنے بچوں کو تازیوں کے نیچے سے گزار رہا ہے, کوئی جناب وہاں پر خاک کے شفا جو ہے وہ مٹی اٹھا کے اپنے سروں پہ ڈال رہا ہے, کوئی جو ہے وہ تازیوں کے اوپر دھار اور پھول چڑھا رہا ہے, کوئی وہاں پر منتیں مان رہا ہے, یعنی شرک اور بدعات اور نہ جانے کیا کچھ وہاں پر ہوتا ہے. اور مسلمان جو ہے وہ قطار اندر قطار گھروں سے باہر نکل کر تازیاں دیکھنے کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں مسلسل. تو یاد رکھیے کہ یہ ساری چیزیں بدعات بھی ہیں, رسومات بھی ہیں, اور خلاف شریعت بھی ہیں. اس لیے ان سے بچنا چاہیے. اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے الحمدللہ ہمیں عقل بھی عطا فرمائیے, سمجھ بھی عطا فرمائیے, اس عقل اور سمجھ کو کام میں لائیے اور ان تمام چیزوں سے بچیے. اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو عاشورے کے دن روزہ رکھ لے, اپنے گھر والوں پر کچھ اس دن جو ہے وہ اپنے ہاتھ کو کھلا رکھے, کھانے پکانے میں کوئی اچھی چیز بنا لے, لیکن یہ بھی کوئی فرض اور واجب نہیں ہے. اگر کوئی کر سکے کر لے, نہ کرے تو کوئی گناہ کی بات نہیں. بس اس حد تک جو آتا ہے وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اس کے علاوہ باقی جو بھی ہے اچھے اعمال اختیار کرو, سنت طریقے پہ چلنے کی کوشش کرو, اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہو کہ اس میں جو پریشانی ہے اللہ تعالیٰ دور فرما دیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو باتیں کہی گئی ہیں ان کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
بیان ہے کہاں پر؟
کل انشاءاللہ عشاء کے بعد بیان ہے سی ٹوینٹی ہے بلاک بی میں, گلشن اقبال میں. تو بھائی ہیں کے ڈی آفیسر سوسائٹی میں, اگر کوئی آنا چاہے تو. بہرحال اس لیے انہوں نے بتا دیا جائے اگر کوئی صاحب آنا چاہیں تو وہ آ سکتے ہیں جی. اور وہاں خواتین کا بھی انتظام ہوتا ہے پردے کے ساتھ, اس لیے اگر خواتین کو بھی لانا چاہیں تو انتظام ہوگا انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع ذنوب الخطايا ونتوب إليك. لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت دارین نصیب فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہماری مشکلات کو حل فرما، ہمارے مصائب کو دور فرما دے. یا اللہ ہم میں سے جو جس مشکل میں بھی گرفتار ہے، اپنے فضل خاص سے اس کی مشکلوں کو حل فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، رسوا نہ فرما. اے اللہ ہماری پردہ پوشیاں فرما، ہماری پردہ دری نہ فرما. یا اللہ مسلمانوں کو عزتیں عطا فرما، ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جو دنیا اور آخرت میں ان کے لیے اعزاز کا سبب بن جائیں، اکرام کا سبب بن جائیں. اے اللہ تیرے راضی ہونے کا سبب بن جائیں، اور ایسی بدعمالیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جن سے تو ناراض ہوتا ہو، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے آپ دنیا میں اور آخرت میں ہمیں عروج عطا فرمائیں، ترقی عطا فرمائیں. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہم تنزلی کا شکار ہو جائیں. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. ہم سے جن جن حضرات نے جن جن دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ آپ سب کی حاجتوں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، سب کی ضرورتیں پوری فرما دے، مشکلات کو حل فرما دے. اے اللہ ہمارے طلبہ کے امتحانات ہونے والے ہیں، ان میں انہیں کامیابیاں عطا فرما دے، محنت کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے بزرگان دین کی حفاظت فرما، الہ العالمین ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، اور یہ ساری دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما. اے اللہ ہماری عزت کی، آبرو کی، جان کی، مال کی اے اللہ حفاظت فرما. اے اللہ جو دل میں ارادے ہیں نیکیوں کے، اے اللہ نیک کاموں کے، اپنے فضل خاص سے آسانی کے ساتھ ان کو تکمیل تک پہنچا دے. یا اللہ جب تک زندگی ہو عافیت کی زندگی عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.